آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں، ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ گفتگو سورہ ممتحنہ کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنے آخری نبی پر نازل کی جانے والی آخری کتاب میں انسانی تربیت کے لیے اس کی مختلف آیات میں عینی اور عملی اسوے اور نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ چنانچہ مومنین کو اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار و محور خدا دوستی اور خدا دشمنی قرار دینے کی تلقین، اور کفار و مشرکین کی دوستی سے مکمل براءت اور پرہیز کی نصیحت کے بعد عملی نمونے اور مثال کے عنوان سے عالم بشریت کے عظیم پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اسوہ قرار دیا ہے کہ جنہیں سبھی قومیں احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی چوتھی آیت میں مومنین سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے دین و آئین کا انکار کر دیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی بالکل واضح ہے، جب تک کہ تم لوگ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ حسنہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اتباع اور اقتدا کی جائے، لیکن میدان اتباع بھی یہاں معین کر دیا گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے اور ان کے پیروؤں نے فیصلہ کن انداز میں صاف صاف اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان بتوں سے بیزار ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، مومنین بھی غیر اللہ کی پرستش کرنے والی قوموں سے برات اور بیزاری کا اعلان کر دیں، یعنی ان کے عقیدہ و عمل سے دوری اختیار کر لیں، اور جب تک وہ خدائے واحد پر ایمان نہ لائیں ان سے دوستی اور لگاؤ نہ رکھیں اور ان سے کوئی قلبی ہم آہنگی اختیار نہ کریں۔ گویا مشرکین سے بیزاری تین جہتوں سے ہونی چاہیے: ان کے شرک کی عملی مخالفت، دلی بیزاری، اور جب تک وہ خدائے واحد و یکتا پر ایمان نہ لائیں اپنے شرک پر باقی رہیں ان سے بیزاری کا سلسلہ برقرار رہے۔ اس کے بعد آیت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اور اعزاء و اقارب سے ہر طرح کا رشتہ توڑ لیا سوائے ایک رابطے کے جو منہ بولے باپ سے برقرار تھا، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مربی، چچا یا باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، سو وعدے پر عمل کیا۔ مگر ظاہر ہے یہ جملہ باپ سے دوستی اور محبت کا اظہار نہیں ہے بلکہ ایک وعدہ ہے کہ شاید وہ شرک سے توبہ کر لیں اور خدا پر ایمان لے آئیں، اس لیے واضح کر دیا تھا کہ میں پروردگار کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں، خدایا میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت 114 میں خود قرآن نے اعلان کیا ہے کہ باپ کے لیے ابراہیم کا استغفار دوستی کے تحت نہیں تھا بلکہ اس وعدے کے تحت تھا جو انہوں نے اس وقت کر لیا تھا جب انہیں ان کے دشمن خدا ہونے کا یقین نہیں تھا، لیکن جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہیں تو انہوں نے ان سے مکمل بیزاری اختیار کر لی۔ بہر صورت خدا کے خلیل ابراہیم کی مانند افراد جو الہی اسوہ اقدار کے عظیم نمونے ہیں، انسانی قلوب میں اس قدر رسوخ رکھتے ہیں اور اتنا گہرا اثر مرتب کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا کردار پھیکا نہیں پڑتا، عالم بشریت کے لیے اسوہ بن جاتا ہے۔ جب ابراہیم کا کردار مسلمانوں کے لیے خدا نے نمونہ عمل قرار دیا ہے اور اس کا رنگ آج تک پھیکا نہیں پڑ سکا، تو ان کے ہزاروں سال بعد مبعوث ہونے والے رسول مرسل اعظم کا اسوہ عالم بشریت کے لیے کیسے پھیکا پڑ سکتا ہے؟ 1400 سال قبل جیسے سیرت رسول نمونہ عمل تھی، آج بھی نمونہ عمل ہے اور قیامت تک نمونہ عمل رہے گی۔ پھر آگے بڑھ کر خدا نے مومنین کو یہ باور کرا دیا ہے کہ کفار و مشرکین سے بیزاری سے اللہ کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان سے دشمنی خود تمہارے فائدے میں ہے۔ خدا ان کافروں یعنی مشرکین مکہ سے بے نیاز ہے، البتہ امید ہے کہ خدا تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان کے جن سے تم نے ان کے کفر کے باعث دشمنی اختیار کی ہے فتح مکہ کے بعد یا ان کے اسلام لے آنے کے سبب دشمنی کو دوستی میں بدل دے، کیونکہ اللہ بڑا صاحب قدرت ہے اور بڑا ہی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمنان خدا سے بیزاری کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے، بس فرق یہ ہے کہ خدا نے مشرکین مکہ کو فتح مکہ کے بعد اسلام کی توفیق دے دی، وہ اسلام لے آئے تو خدا نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی دشمنی کی جگہ دوستی اور مودت پیدا کر دی، اور یہ بھی اللہ کا ایک لطف ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے ایک اور اہم مسئلہ واضح کیا ہے کہ کفر و شرک سے کام لینے والے خدا و مومنین کے دشمنوں سے دشمنی و بیزاری کا جو حکم خدا نے مومنین کو دیا ہے وہ ان کافروں سے تعلق رکھتا ہے جو مشرکین مکہ کی طرح مسلمانوں سے قتال کریں یا مسلمانوں کو وطن سے ہجرت پر مجبور کر دیں، ورنہ خدا نے اس فرمان کے ذریعے تم مومنین سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم ان تمام غیر مسلموں سے کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال و جنگ نہیں کی ہے یا تم کو تمہارے وطن سے نہیں نکالا ہے، حسن سلوک یا عدل و انصاف پر مبنی معاملات سے کام نہ لو، کیونکہ ایسے کافروں سے بھی احسان اور نیکی خود عدل و انصاف ہے، اور خدا عدل و انصاف سے کام لینے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
لا الہ الا اللہ الملک الحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين۔
اجزان محترم، آیت میں مومنین کو جن کی دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ مشرکین مکہ اور ان کی مدد کرنے والے کافرین ہیں، اس سے وہ کفار الگ کر دیے گئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مفاہمت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور قتال یا ظلم سے کام نہیں لیتے اور مسلمانوں کو وطن سے ہجرت پر مجبور نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی 10ویں آیت میں، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، سورہ کا نام اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ دراصل ممتحنہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا امتحان لیا گیا ہو، اور آیت میں مہاجرین کی عورتوں کے امتحان کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام ممتحنہ قرار پایا ہے۔ روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دوران مشرکین مکہ کے ساتھ جس سلمانے پر دستخط کیے تھے، اس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اہل مکہ سے اگر کوئی احدن مسلمانوں کے ساتھ ملحق ہوگا تو مسلمانوں کا فریضہ ہے اس کو اہل مکہ کے پاس واپس کر دیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام سے جدا ہو کر مکہ واپس گیا تو اہل مکہ پر فرض نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے پاس واپس کریں۔ صلح حدیبیہ کے اس عہد نامے پر دستخط ہو جانے کے بعد ابن عباس کی روایت کے مطابق حدیبیہ میں ہی یا عباس کے نزدیک حدیبیہ سے مدینہ منورہ واپس ہو جانے کے بعد، جیسا کہ آیت کے سیاق اور لہجے سے پتہ چلتا ہے، مشرکین مکہ کی خواتین میں سے ایک خاتون حارث اسلمیہ کی بیٹی سبیعہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مکے سے ہجرت اختیار کر کے مدینہ آ گئے۔ شوہر کو پتہ چلا تو وہ نبی اکرم کے پاس پہنچے اور کہا، اے محمد، میری بیوی کو اپنے اس معاہدے کے تحت کہ جس کی روشنائی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے، مجھے واپس کر دیں۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مومنو، جس وقت تمہارے پاس ایمان لانے والے مہاجر عورتیں آئیں تو ان کے ایمان کا امتحان لے لو، دراصل اللہ تو ان کے ایمان سے خوب واقف ہے، لیکن تم بھی ان کا امتحان کر کے دیکھ لو کہ اگر وہ ایمان والیاں ہیں تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ کرنا۔ چنانچہ روایت کے مطابق صبیہ نے اپنے ایمان کی قسم کھائی تو نبی اکرم نے صبیہ کے شوہر سے کہا، معاہدے کی شق صرف اہل مکہ کے مردوں سے متعلق ہے، اس میں عورتوں کے لیے کوئی وضاحت نہیں ہے کہ جس کی پابندی ہم پر فرض ہو، اور صبیہ کو مشرک شوہر کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ البتہ وہ مہر جو شوہر نے اپنی بیوی کو دیا تھا اس کو واپس کر دیا، لیکن آیت میں دعوی ایمان کرنے والی مہاجر عورتوں کے امتحان اور آزمائش کا حکم ہے، اور الظاہر امتحان کا مطلب اطمینان پیدا کرنا ہے کہ عورت اپنے ایمان کی قسم کھائے اور ساتھ والے ایمان کی گواہی دیں، اور معلوم ہو جائے کہ وہ شوہر سے کسی ناراضگی یا جھگڑے کے تحت یا کسی مسلمان سے عشق و معاشقے کے سبب شوہر کو چھوڑ کر نہیں آئی ہے، ہجرت اسلام کے لیے اختیار کی ہے، ایمان و اسلام قبول کر لیا ہے۔ البتہ کسی کے دل کی بات خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ الظاہر مومنین اطمینان پیدا کرنے کہ دعوی ایمان کرنے والی مہاجر عورت اپنے ایمان کے سلسلے میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے، اور اس کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کریں، کیونکہ عورت کا ایمان کافر شوہر کے ساتھ اس کے رشتہ زوجیت کو خود بخود قطع کر دیتا ہے۔ آگے آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ نہ یہ مومنہ ان کافروں کے لیے حلال ہے، نہ وہ کافر ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ حلال ہونا کنایا ہے کہ زوجیت کے رشتے کی طرف، کہ یہ ایمان کے بعد کفر سے اور کفر کے بعد ایمان سے رشتہ ازدواج خود بخود منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی آیت میں سلسلے کے مزید احکام بیان ہوئے ہیں کہ جن کا ماحصل یہ ہے کہ مسلمان عورت کافر شوہر کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ کافر شوہر نے بیوی کو مہر کی رقم ادا کر دی ہو تو وہ رقم واپس کر دی جائے گی۔ نو مسلم عورت سے عدت کی مدت گزرنے کے بعد عقد ازدواج مہر ادا کرنے والے کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والا مسلمان مرد کسی کافر عورت کو اپنی زوجیت میں باقی نہیں رکھ سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت 221 میں بھی اس طرف اشارہ ہوا ہے۔ البتہ عورت کافر ہو جائے تو اس سے مرد مسلم اپنے ادا کردہ مہر کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر کافر ہو جانے والی عورت شوہر کا مہر واپس کیے بغیر کافروں کے پاس چلی جائے تو جب کافروں پر غلبہ ہو اور مال غنیمت ہاتھ آئے تو مال غنیمت سے پہلے مرد مسلم کو اس کا حق دے دیا جائے گا تاکہ اس کا حق ضائع نہ ہو، اور مومن کے لیے تقویٰ ہر حال میں ضروری ہے۔ اس آیت کے بعد 12ویں آیت میں مرسل اعظم سے خطاب ہے، اے پیغمبر، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا کی مرتکب نہیں ہوں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے دست و پا کے درمیان کسی طرح سے بھی تہمت یا کسی ناروا الزام نہیں لگائیں گی، اور کسی بھی نیک اور شائستہ کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیں اور اپنے اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، کیونکہ خداوند عالم بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے نبی اکرم سے فرمایا ہے کہ آپ کی بیعت کی خواہش مند خواتین سے ان شرائط کے ساتھ آپ بیعت لے سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی روایات کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر مرسل اعظم جس وقت کوہ صفا پر تشریف فرما تھے، آپ نے تمام مردوں سے وفاداری کا عہد لیا اور تجدید بیعت کی۔ اس وقت مکے کی وہ خواتین جو ایمان لائی تھیں بیعت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اسی وقت آیت نازل ہوئی اور ان کے لیے بیعت کی شرطوں کا تعین کر دیا گیا، اور ان شرطوں کے تحت نبی اکرم نے حکم دیا کہ ایک تشت میں پانی لے آئیں۔ پانی لایا گیا تو نبی اکرم نے تشت کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پانی میں ہاتھ ڈالیں اور عہد کریں کہ وہ بیعت کی تمام شرطوں کا پاس و لحاظ رکھیں گی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے دشمنان اسلام کے جھوٹے پروپیگنڈوں کے برخلاف بیعت جیسے اہم مسئلے میں بھی اسلامی معاشرے کی نصف آبادی یعنی عورتوں کے احترام اور حق کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھا ہے، اور اہم ترین سیاسی و معاشرتی مسئلے میں ان کی مشارکت کو تسلیم کیا ہے کہ وہ بھی مردوں کے دوش بدوش رسول اکرم کے ساتھ الہی پیمان باندھ سکتی ہیں۔ بیعت کی شرطیں بھی سبھی اہم اور تعمیری ہیں اور عورتوں کے انسانی تشخص کو نمایاں کرتی ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اولاً اسلام نے عورت کو شیعیت یعنی کموڈیٹی کی حیثیت سے نکال کر شخصیت یعنی پرسنالٹی عطا کی ہے، ثانیاً یہ کہ عورت کی شخصیت کوئی ثانوی یعنی دوسرے درجے کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کا ایک مستقل مقام و مرتبہ ہے، ایک حقیقی اور قانونی حیثیت ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی عورتیں براہ راست نبی اکرم سے مختلف مسائل میں بحث و گفتگو کرتی تھیں اور ان کی بات سنی اور مانی جاتی تھی.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، الله.